لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وخالق السماوات والأرض وباعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين رحمة للعالمين سيد المرسلين شفيع المذنبين طه وياسين مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد المعصومين المنتدبين الأكرمين لا سيما على بقية الله في الأرض ولعنة الله على أعدائهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم یہ اشرا جو گزرا ہے اس کی آج آخری گفتگو ہے اور آخری محفل، اسے آپ مجلس کہہ لیجیے یا محفل کہہ لیجیے، آج کی تاریخ نزول قرآن کی شب، قرآن کریم پروردگار عالم کی وہ مقتبِ شان کتاب ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ میں نے ان مجالس کے لیے سورہ فتح کی آخری آیت کا انتخاب کیا تھا، اور اس میں پیغمبر اسلام اور پیغمبر اسلام کے ماننے والوں اور ان کی پیروی کرنے والوں کی صفات بیان کی تھی. یہ لوگ دشمنان خدا کے دشمن ہیں، پیغمبر اور ان کے چاہنے والے اور ان کی پیروی کرنے والے دشمنان خدا کے دشمن ہوتے ہیں، اور آپس میں میل و محبت سے، آپس میں محبت اور برادری سے پیش آتے ہیں. جب تک ہمارے اندر یہ صفت پیدا نہیں ہوگی دوست، پہلی دشمنان خدا کو پہچاننا اور ان سے نفرت کرنا، یہ صفت بہت اہم. آج تک ہم میں سے بہت سے انکلوڈنگ می بہت سے لوگوں میں یہ تمیز بھی پیدا نہیں ہو پائی ہے کہ وہ اپنے دشمن اور اپنے خدا کے دشمن کو پہچان سکے. تو तवज्जो है मेरी तरफ। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें हम अपना दोस्त बना लेते हैं, लेकिन बाद में हमें ये एहसास होता है कि जिसे हमने अपना दोस्त बनाया था वो हमारा गला काट के चला गया। दुश्मन शनासी मुस्तकिल एक सब्जेक्ट, वो कौन है जिसे हम अपना दोस्त बनाए, वो कौन है कि जिसे हम दुश्मन रखें। इसमें इस आयत करीमा में हमको जो बिल्कुल सामने की बात हमसे बयान की गई है वो ये की गई है कि जो लोग अल्लाह की नेमतों का कुफरान करते हैं, जो लोग अल्लाह की नेमतों का कुफरान करते हैं और अल्लाह का हुक्म नहीं मानते वो दुश्मन है। रसूल भी उन्हें दुश्मन रखते हैं, मोमिनीन भी उन्हें दुश्मन रखते हैं। तो एक दस्तूर लगा हमें मिल गया कि वो लोग दुश्मन है खुदा के भी और हमारे दुश्मन भी हैं कि जो अल्लाह की नेमतों को ठुकराया करते हैं, कुफरान करते हैं, गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और अल्लाह के हुक्म की पैरवी नहीं करते। कुफार रहमान बैनहुम, दोस्त कौन होने चाहिए? वो लोग के जो अल्लाह के हुक्म की पैरवी करते हैं, रसूल के हुक्म की पैरवी करते हैं, इस्लाम के कवानीन पर अमल करते हैं, खुदा की बंदगी और उसकी इताअत करते हैं, ये है हमारे दोस्त। तो दोस्त कौन है उनकी सिफतें भी बता दी गई, दुश्मन कौन है उनकी निशानियां भी बता दी गई। जो खुदा की नेमतों को ठुकराता हो वो हमारी मोहब्बत को क्या अपनाएगा, वो हमसे मोहब्बत करेगा? जो खुदा की नाफरमानी करता हो वो हमारी बात और हमारी नसीहत को कबूल करेगा, हमसे मोहब्बत करेगा? लेकिन जो खुदा की इताअत करेगा उसका दिल खुद ही झुका हुआ है, तो जहां खुदा की इताअत पाई जाएगी वहीं खुदा के बंदों की मोहब्बत भी पाई जाएगी। हैं? इसके अलावा कोई बात? जहां खुदा की फरमाबरदारी पाई जाएगी, जहां उसकी नेमतों का शुक्र अदा करना पाया जाएगा, वहां दिल की नरमी पाई जाएगी। जिस दिल में नरमी पाई जाएगी उस दिल में खुदा के बंदों की मोहब्बत भी होगी। मैं जल्दी जल्दी अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए नुज़ूल कुरान तक पहुंचाना चाहता हूं आपको, और वो ये थे अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अपनी जिंदगी की आखिरी वसीयत में क्या फरमाया था? अल्लाह अल्लाह फिल कुरान, मैं तुम्हें खुदा का वास्ता देता हूं कि तुम कुरान से अपने आप को वाबस्ता रखो। ला यस्दिकुकुम बिही, कहीं ऐसा ना हो कि गैर तुम्हारा, गैर तुम्हारा गैर कुरान के ऊपर अमल करने में तुमसे आगे बढ़ जाए। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि मौला फरमा रहे हैं कि कुरान ऐसी किताब है कि अगर तुम उसे अपनाओगे और उसके ऊपर अमल करोगे तो दुनिया में सबसे आगे रहोगे, दुनिया में सबसे आगे रहोगे। कुरान करीम अल्लाह की किताब है, एक कुरान करीम इंसान की हिदायत की किताब है, हुदन लिन्नास तमाम इंसानों को गाइड करने वाली किताब। तो दो तरह से इसके अंदर हिदायत का पहलू पाया जाता है, एक जगह इशाद होता है हुदन लिन्नास वबय्यनातिन मिनल हुदा वल फुरकान, یہ انسانوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور ہدایت کی کھلی بھی نشانیاں کھلے ہوئے نمونے اس یہاں پائے جاتے ہیں. اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے, نیک و بد میں فرق کرنے والا ہے, اچھے اور برے میں فرق کرنے والا ہے. اسی لیے اس کو قرآن کہتے ہیں. یہ وہ ہدایت ہے جو تمام انسانوں کو. دوسری ہدایت ہے ہدل للمتقین, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین. یہ صاحبان تقویٰ کے لیے ہدایت. وہ ہدایت کیسی ہے؟ وہ ہدایت ایسی ہے کہ جس میں اس ہدایت کا عنصر پایا جاتا ہے کہ جس کا ذکر مولا نے اپنی اس وصیت میں کیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا غیر عمل کرنے میں تم پر اس کے اوپر عمل کرنے میں تم سے سبقہ مل جائے. یہ عمومی ہدایت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمومی ہدایت بھی ایسی حاصل کی جا سکتی ہے کہ قرآن ہی کے ذریعے پرواز کی جا سکتی ہے, اور آندھی کے ذریعے مشینیں بنائی جا سکتی ہیں, اور آندھی کے ذریعے تمام ترقی کے جتنے بھی مرحلے ہیں وہ سب طے کیے جا سکتے ہیں. اور یورپ نے ان تمام مرحلوں کو طے کیا ہے قرآن کے ذریعے. پرواز کا نمونہ کہاں سے لیا؟ قرآن سے لیا. تھیوری کہاں سے لی؟ قرآن سے لی. مشینوں کے بنانے کی تھیوری کہاں سے لی؟ قرآن سے لی. خدا وہ ہے کہ جس نے تمہیں گھوڑوں اور گدھوں کو اور دوسرے جانوروں کو تمہاری سواری کے لیے پیدا کیا ہے. وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ, اور بہت سی ایسی سواریاں ہیں کہ جنہیں تم جانتے بھی نہیں. خطاب کن لوگوں سے تھا؟ 1400 برس پہلے کے لوگوں سے. یہ لا یعلمون, یعلمون کی منزل میں کہاں سے آ گیا؟ 1400 سال پہلے قرآن نے کہا ایسی سواریاں بھی خلق کی ہیں پروردگار عالم نے کہ جنہیں تم نہیں جانتے. یعنی وہ روح اور وہ جسم تمہارے ذہن کے اندر ڈالی ہے کہ جس کے ذریعے تم گھوڑوں اور گدھوں اور خچروں کے علاوہ بھی اپنے لیے سواریاں بنا سکتے ہو. مما لا یعلمون, آج کی جتنی بھی سواریاں ہیں, گاڑیاں ہیں, ریل ہے, جہاز ہے, راکٹ ہیں, یہ جتنی بھی سواریاں ہیں یہ سب کے سب الہام کہاں سے ہے؟ قرآن کریم سے. مسلمان کہاں ہے؟ وہ اپنے گھر کے پاس کی نالی کو بھی صاف کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا, اور اپنے گھر کے باہر کی گندگی کو بھی صاف نہیں کرتا دوسرے کی طرف, دوسرے کے آنگن کی طرف یا دوسرے کے گھر کی طرف پھینکنے میں جو ہے اسے مزہ آتا ہے کہ بھائی ہمارا آنگن صاف رہے اس کا آنگن گندا ہو جائے. عمومی ہدایت وہاں ہے قرآن کریم کی کہ جہاں قرآن سے انسان استفادہ کرتے ہوئے ترقی کے ان منازل کو طے کر رہا ہے کہ جہاں مسلمان کو ہونا چاہیے وہاں کفار و مشرکین نظر آتے, جہاں مسلمانوں کو ہونا چاہیے وہاں کفار و مشرکین نظر آ رہے ہیں. انسان کو خلق کرنے والا کون ہے؟ کون بتائے گا انسان کو خلق کیسے کیا پروردگار عالم نے؟ یہ کون بتائے گا؟ قرآن بتائے گا. عجیب وہ غریب چیز ہے, ہم قرآن کو اس نہر سے دیکھتے ہی نہیں. ہم قرآن کو کس نہر سے دیکھتے ہیں؟ مولانا سے استخارہ دکھلانا ہو تو قرآن سے استخارہ دکھلائیں, شادی کے لیے استخارہ کرانا ہو تو قرآن سے استخارہ کرائیں گے, مہر میں دینا ہو تو قرآن دیں گے, مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھنا ہو تو قرآن پڑھیں گے. دیکھ رہے ہیں ہمارے درمیان قرآن کا جو کام ہے وہ یہ ہے, ہمارے درمیان قرآن کا جو کام ہے وہ یہ ہے. کفار مشرکین کے درمیان جنہوں نے قرآن کو سمجھنے کی, دیکھیے ایک ہے انسان جسے نعمت دی گئی ہے اور اس کی قدر نہیں پہچان, اور ایک ہے وہ انسان کہ جسے وہ نعمت ملی ہے نہیں ملی ہے لیکن وہ تلاش کرتا رہتا ہے اچھی چیز کہیں سے مل جائے اسے حاصل کر لیتا ہے. اس کی مثال میں آپ کی خدمت میں یہ واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ نیپولین بوناپارٹ مسلمانوں کی ترقی کے اسباب کو جاننے کے لیے اور اپنی جنگی مراحل کو طے کرتا ہوا وہ مصر پہنچتا ہے, اور وہاں کتاب خانے میں جا کر کے جو لائبریرین تھا اسے یہ کہتا ہے کہ کوئی جو تمہارے کتاب خانے میں بہترین کتاب ہو اسے تھوڑا سا پڑھو اور پڑھنے کے بعد مجھے اس کا ٹرانسمیشن کر کے بتاؤ کیا ہوا. اس نے قرآن مجید اٹھایا لائبریرین, اور اٹھانے کے بعد ایک آیت کریمہ نیپولین کے سامنے پڑھی اور اس کا ترجمہ کیا, ان ھذا القرآن یهدی للتی هی اقوم, یہ قرآن وہ قرآن ہے جو انسان کو محکم ترین راستے کی سب سے بہتر راستے کی ہدایت دے. اس نے پڑھا بھی اور ترجمہ بھی کر دیا فرینچ میں. کچھ دیر تک نیپولین بوناپارٹ سوچتا رہا غور کرتا رہا اور یہی سوچتا ہوا لائبریری سے نکل گیا اپنی قیامگاہ کے اوپر مسلسل غور کرتا رہا کہ یہ آخر کیسی کتاب ہے کہ جو انسان کو سب سے بہترین طریقے سے ہدایت کرنے والی ہے, اور انسان کہاں ہو ایسی کتاب رکھتا ہے. وہ دوبارہ پھر اشتیاق میں آیا, لائبریرین سے کہا پھر کچھ اور سناؤ اسی کتاب کے ساتھ. اس نے دوسری آیت سنائی, پھر وہ غور کرتا ہوا گیا. تیسرے دن پھر اشتیاق میں آیا, اس نے کہا پھر کچھ اور سناؤ. اس نے تیسری آیت بھی سنائی, اس کا بھی ترجمہ کر کے نیپولین کو سنایا, اور جب نیپولین لائبریری سے نکل کر کے اپنے مجمع میں آیا تو اس نے کہا, اس نے پہلے لائبریری سے پوچھا یہ بتاؤ یہ ہے کون سی کتاب, اتنی اہم اور اتنی قیمتی کتاب اب تک میری نظر سے نہیں گزری, یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ مسلمانوں کی کتاب ہے, سب سے بڑی کتاب ہے جسے قرآن کریم کہتے ہیں, اور ان کا عقیدہ ہے کہ یہ کتاب اللہ کی جانب سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے غور کرنے کے بعد یہ کہا کہ جس قوم میں اس طرح کی کتاب موجود ہو اس قوم کو کبھی شکست نہیں دی جا سکتی, کبھی اسے شکست نہیں دی جا سکتی جب تک یہ قرآن اس کے اوپر مسلمان عمل کرتے رہیں گے ہمیشہ ترقی کریں گے اور کبھی شکست کا منہ نہیں دیں گے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ نیپولین کہہ رہا ہے. یہ کون ہے جو مسلمانوں کو شکست دیتا ہوا مصر تک آیا, لیکن اس کے باوجود مسلمان یہ کتاب رکھتے ہوئے نیپولین کی نظر میں اس پہ دو باتیں کہیں. ایک بات تو یہ کہ جب تک مسلمانوں کے درمیان یہ کتاب رہے گی مسلمان شکست سے دوچار نہیں, دوسری بات کیا ہے کہ جب تک یہ مسلمانوں کے درمیان باقی رہے گی مسلمان برتر قوم رہے, اور جب یہ مسلمانوں کے درمیان سے ہٹ جائے گی ان کی گھروں سے ہٹ جائے گی ان کی سوسائٹی سے ہٹ جائے گی تو ان کو ہم آسانی سے شکست دے سکتے. لہذا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم مسلمانوں اور قرآن کے درمیان جدائی پیدا کریں, جتنا ممکن ہو سکے مسلمان قرآن سے دور ہو جائے. جب مسلمان قرآن سے دور ہو جائے گا تو چاہے جتنی بھی دولت پروردگار عالم اسے عطا کر دے, وہ محتاج رہے گا, وہ فقیر رہے گا, وہ نادار رہے گا, وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا. آج کیا اس دنیا میں نمونے موجود نہیں ہے جن ملکوں میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اور آئے ہیں, ان کا حال یہ ہے, خدا نے نعمت دی ہے, خدا نے توانائی دی ہے, خدا نے خزانے دیے ہیں, خدا نے تیل اور گیس کی نعمت دی ہے اور اتنا عظیم خزانہ دیا ہے کہ ساری دنیا اس کی محتاج ہے. لیکن یہ اتنے بڑے خزانے پر بیٹھے ہونے کے باوجود اپنی تمام زندگی کے امور کے لیے, حتیٰ سوئی لینے کے لیے بھی دوسروں کے محتاج ہیں, دوسروں کے محتاج نظر آتے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ جس قوم نے قرآن کی اہمیت کو سمجھا, اس نے اس کے علم سے فائدہ اٹھایا اور فائدہ اٹھانے کے بعد ترقی کی, اور جب ترقی کر لی تو انہی کا تیل ان سے لے کر کے اپنے نفع میں استعمال کرتے ہیں, اور جو نفع میں استعمال کرتے ہیں تو جو چیزیں بھی بناتے ہیں انہی کے تیل کے پیسے سے بناتے ہیں, پھر انہی کے ہاتھوں بیچتے ہیں. یہ ہے قرآن کریم جس کا دشمن بھی اعتراف کرتا ہوا نظر آتا ہے, دوستی نہیں, دشمن بھی اعتراف کرتا ہوا نظر آتا ہے. یہ ایسی کتاب ہے جو ایسے شخص کے اوپر نازل ہوئی کہ جس نے اس دنیا میں کسی سے علم حاصل نہیں کیا, جو اس دنیا میں پڑھا لکھا نہیں. اس نبی کو نبی امی کہا جاتا ہے. یہ کتاب اس کے اوپر پروردگار عالم نے نازل کی, اور اس نے پورے عالم انسانیت کو تحفے کے طور کے اوپر یہ کتاب رکھا. ہم ہیں کہ اپنی اس کتاب کی قدر و قیمت نہیں جانتے, اس کی ویلیو نہیں سمجھتے. 1400 برس ہو گئے اس کتاب کو نازل ہوئے, ہم نے آج تک اس کی حقائق کی طرف توجہ نہیں. قرآن کریم گریویٹی کے نظام کو سب سے پہلے بیان کرنے والا قرآن کریم. آج ہم یہ کہتے ہیں کہ یورپ یہ کہتا ہے کہ گریویٹی کا نظام ہے, دنیا اسی گریویٹی کے نظام کے تحت جو ہے اپنی جگہ کے اوپر باقی ہے, برقرار, زمین اپنی جگہ کے اوپر, چاند اپنی جگہ کے اوپر, سورج اپنی جگہ کے اوپر, اور سورج ہی کے ذریعے جو گریویٹی کا نظام قائم ہوا ہے, تمام سیار و ثوابت اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. بغیر آمد ترونہا, یہ سارا نظام جو ہے استوار ہے اور باقی ہے ایسے ستونوں کے اوپر جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے, جنہیں تم غور نہیں کرتے, تمہاری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتے. یہ کون سے ستون؟ یہ گریویٹی کے ستون ہیں, یہ قوت جاذبہ کے ستون ہیں کہ جن کے ذریعے یہ سارا نظام اپنے سے آپس میں جڑا ہوا ہے. ہواؤں کے ذریعے کس طرح پھنوں میں لگام کا عمل انجام دیا جاتا ہے, یہ قرآن کا بتایا ہوا دستور. کل شے خلقنا زوجین, ہر شے کو ہم نے جوڑے کی حیثیت میں پیدا کیا ہے. اس کی تعلیم کس نے دی ہے؟ قرآن کریم. زمین کی گردش کا تصور کس نے ہمارے سامنے رکھا ہے؟ سلام پڑھے محمد والے قرآن کریم. بطر الارض, بطر الجبال, اور تم پہاڑوں کو نہیں دیکھتے؟ سبھا جامدا, تم یہ غور کرتے ہو, یہ گمان کرتے ہو کہ یہ پتھروں کے ہیں, جامد ہیں, اپنی جگہ سے ہلنے والے نہیں ہیں. جبکہ یہ مسلسل حرکت میں ہیں اور اس طرح حرکت کر رہے ہیں جیسے بادل حرکت کر رہے ہیں. जैसे बादल हरकत करते हैं, इस तरह से ये मुसलसल हरकत कर रहे हैं। तो पहाड़ जो बादलों की तरह हरकत कर रहे हैं वो किस जगह के ऊपर है? आया जमीन से जुड़े हुए हैं या जमीन से ऊपर है? जमीन से जुड़े हुए हैं। जो ये जमीन से जुड़े हुए हैं तो जब पहाड़ों के लिए कुदरत की कह रही है कि ये बादलों की तरह से हरकत में है और गर्दिश में है, तो इसका मतलब ये है कि ये जहां से जुड़े हुए हैं वो शय भी गर्दिश कर रही है। ये तसव्वुर कि जमीन गर्दिश में है, ये कहां से आया? 1400 बरस पहले कुरान करीम ने इस आये करीमा के जरिए हम तक ये बात पहुंचाई कि तुम ये ना सोचो कि ये पहाड़ मुनजमिन है और अपनी जगह के ऊपर मस करने के एतबार से, छूने के एतबार से ये मुनजमिन है, लेकिन वही तमुर मर सहाब ये बादलों की तरह से हरकत कर रहे। बादलों की तरह से जो चीज हरकत करती है उसमें एहसास होता है। कभी कभी आपको ऐसे बादल दिखाई देते हैं कि जो तेजी से चलते हैं, और अक्सर बादल इस तरह के, ये कभी कभी की बात, अक्सर बादल इस तरह के हैं कि आप देख रहे हैं और आपको एहसास नहीं हो रहा है लेकिन कुदरत इसको हरकत, कोई चीज हरकत कर रही हो और हमको एहसास ना हो, ये इम्कान में है? पहाड़ों का हरकत करना और जिसके जरिए जमीनों का हरकत में, जमीन का हरकत में आना, हरकत में है जमीन और हमें एहसास नहीं हो रहा है, इसकी मिसाल परवरदिगार आलम ने कैसे दी? वैसे ही जैसे तुम बादलों को देखते हो, देख रहे हो वो हरकत का है लेकिन तुम्हें एहसास नहीं होता। सलाम पढ़े मोहम्मद वाले, सलाम पढ़े मोहम्मद वाले, इंसान की तकलीफ कौन जानता था आज से 1400 बरस पहले के इंसान खिलकत कैसे पाता है, जौहर खिलकत इंसान का क्या है और किन मरहलों से गुजरता है? कुरान के पहले किसी भी किताब में यह बात जिक्र नहीं है। लकद खलकनल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, हमने इंसान को मिट्टी के जौहर से पैदा किया। तुम जालना हो नुत्फतन, ये मिट्टी का जौहर हमने नुत्फे की शक्ल में बना दिया और इस नुत्फे को हमने फी करार मकीन, एक महफूज जगह के ऊपर ठहरा दिया। महफूज जगह के ऊपर, वो कौन सी महफूज जगह है? उसे रहम कहते हैं, माओ के रहम, महफूज जगह में ठहरा है। पालने वाली महफूज जगह कैसी है? खुदा से आवाज है, जरा सा गौर करो तो तुम्हें अंदाजा होगा। ये ऐसी महफूज जगह है कि जो पसलियों के दरमियान, जो कमर की लगन की हड्डियों के दरमियान है और जिसका मुहाफिज माओ के हाथ है कि वो उस रहम को महफूज रखते हैं, नुत्फा उसमें ठहराया और उसके बाद उसके मरहले मुतअद्दिद मरहले, तुम खलकनल मुज़गता खलकनल नुत्फा, सलाह पढ़ने का मजा आ रहा जाता था। हम एक नुत्फे को जमे हुए खून की शक्ल में बना, जमा हुआ खून बतदरीज रफ्ता रफ्ता चबाए हुए गोश्त की तब्दील की शक्ल में तब्दील कर, फखलकनल मुज़गता इज़ामन, और हमने इस चबाए हुए गोश्त से हड्डियां पैदा की, और फिर हमने उन्हीं हड्डियों के ऊपर गोल चढ़ा दिया, तो अनशअनाहु खल्कन आखर, نے اسے صحیح و سالم وجود عطا کر دیا. فتبارک اللہ اکثر الخالقین, یہ قرآن ہے جو انسانی تخلیق کے پانچ مرحلوں کو بتدریج بیان کرتا ہے اور پردے کی بات کو ہمارے سامنے لے کر کے آتا ہے. پردے کی بات کو ہمارے سامنے لے کے آتا ہے. یہ کون ہے جو ہمارے ذہنوں کو کھولنے والا ہے؟ وہ پروردگار ہے کہ جو ہمیں ہماری تخلیق سے آگاہ کر رہا ہے. اور یہ قرآن ہے کہ جو ہمارے سامنے ہے اور یہ کہہ رہا ہے ہم سے ہدایت طلب کرو, ہم تمہیں ترقی کے اس اعلیٰ ترین منزل کے اوپر لے جائیں گے کہ جہاں دنیا تمہاری نظر میں بہت ہی حقیر ہو جائے. دنیا تمہاری نظر میں بہت حقیر ہو جائے, لیکن مسلمان کیا ہے؟ مسلمان نہ اپنے اسلام کی قدر جانتا ہے, نہ اپنے خدا کی قدر جانتا ہے, نہ اپنے رسول کی قدر جانتا ہے, نہ اپنی کتاب قرآن کریم کی قدر جانتا ہے. مولا کائنات نے آخری سانس لیتے لیتے جس چیز کی تاکید کی تھی وہ یہی کی تھی کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ قرآن سے درس لینے کے بعد, سبق لینے کے بعد تمہارا غیر تم سے آگے بڑھ جائے. تمہیں آگے بڑھنا ہے, قرآن تمہیں دیا گیا ہے. تو عام ہدایت عام لوگوں کے لیے, خاص ہدایت متقین کے لیے, ہدل للمتقین. تو اب تو یہ خاص ہدایت اہل تقویٰ کے لیے, پرہیزگاروں کے لیے ہے. ان کی نظر میں یہی قرآن اتنا قیمتی ہے کہ اس قرآن سے استفادہ کرتے ہیں اور کائنات کو اپنی انگلیوں کی گردش کے اوپر رکھتے ہیں. قرآن اپنی انگلیوں کی گردش کے اوپر, کائنات کو اپنے اشاروں کے اوپر رکھتے ہیں. وہ جسے دنیا علی ابن ابی طالب کہتی ہے, وہ جسے دنیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جانتی ہے, وہ جسے دنیا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے جانتی ہے, جب یہ قرآن سے وابستہ ہے تو آنے والے آتے ہیں, مشرکین آتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں گے اگر آپ اس درخت کو کہہ دیجئے کہ آ جائے آپ کے پاس. پیغمبر اسلام کے پاس امیر المومنین بھی کھڑے ہوئے ہیں اور پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ تم ہمارا امتحان لینے کے لیے آئے ہو اور تم ہم سے معجزہ طلب کر رہے ہو, لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم ایمان نہیں لاؤ. کہا نہیں ہم ایمان لائیں گے, آپ یہ معجزہ کر کے دکھائیے. آپ نے اشارہ کیا, ایک مہیب آواز کے ساتھ درخت زمین کو چیرتا ہوا آیا اور آنے کے بعد پیغمبر کے قریب آ کے کھڑا ہو گیا, رک گیا اور کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ. یہ قرآن دیا گیا تھا, وہ بتا رہا ہے کہ قرآن میں کتنی قدرت اور قوت اور توانائی ہے. یہی نہیں کیا درخت نے, یہ کیا کہ اپنی شاخیں, ایک شاخ امام مولا کائنات کے شانے کے اوپر, ایک شاخ رسول خدا کے شانے کے اوپر پہلا سلام کیا السلام علیکم یا رسول اللہ, دوسرا سلام کیا السلام علیکم یا بنی اللہ. مشرکین نے کہا اچھا اسے پلٹ جانے کے لیے کہیے, آپ نے اشارہ کیا پلٹ گیا. اچھا آدھا آ جائے آپ کے پاس اور آدھا وہیں رہ جائے. ٹھیک ہے یہ بھی کیے دیتا ہوں. آپ نے اشارہ کیا آدھا درخت درمیان سے دو حصے میں تقسیم ہوا، ایک وہیں کھڑا رہ گیا، ایک زمین کو شلاف دیتا ہوا چیرتا ہوا آ کر کے پیغمبر اسلام کی خدمت میں کھڑا ہو گیا۔ کیسے کہہ دیے پھر وہاں جا کر کے مل جائے؟ آپ یوں ہی سن رہے ہیں کتنے مرحلے ہیں اور کتنی گویا ایسے مراحل ہیں کہ جنہیں طے ہونا ہے اس کے سلسلے میں۔ زمین کا شلاف کا ہونا، درخت کا حرکت میں آنا، درخت کی سینکڑوں جڑوں کا اپنی جگہ کے اوپر باقی رکھنا اور وہ تمام جڑوں کے ساتھ پیغمبر کے پاس آ جانا، پھر آ کے واپس چلا جانا، پھر آدھا درخت آنا، آدھا درخت میں جڑ کے اور میں تنے کے وہی باقی رہ جانا، پھر آدھے درخت کا واپس جانا اور واپس جانے کے بعد پھر مل جانا اور خود درخت کا سرسبز و شاداب رہ جانا، درخت کا سرسبز و شاداب رہ جانا۔ یہ اشارہ ہے کہ جو قرآن رکھتا ہے وہ پروردگار عالم کی ساری کائنات کو اپنے اختیار میں رکھتا ہے۔ سلام پڑھیں محمد و آل محمد۔ قرآن رکھتا ہے وہ کائنات کو اپنے اختیار میں رکھتا ہے، جو قرآن رکھتا ہے وہ زمین ہی کے اوپر نہیں بلکہ زمین کے اوپر کھڑا ہوا ہے اور آسمان کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اشارہ کر رہا ہے آسمان کی طرف۔ آج سائنس بتاتی ہے کہ چاند کتنے ہزار اسکوائر میٹر میں، کتنے ہزار کے ڈائمنشن میٹر کے، کلو میٹر کے ڈائمنشن ہے، کتنی وسعت اس میں ہے، کتنا طول اس کا ہے، کتنا عرض ہے اس کا ہے، کتنا بڑا یہ ہے، اور اتنے بڑے چاند کو زمین پر کھڑے ہوئے ایک انسان کا ایک ہلکا سا اشارہ دو حصوں میں تقسیم کر دو، دو حصوں میں تقسیم کر دے، نہ صرف دو حصوں میں تقسیم کرے بلکہ اتنا فاصلہ دے دے کہ ساری کائنات اسے دو حصوں میں تقسیم ہوا دے دے، صرف یہ کہ درار پڑ جائے، کسی نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا، لیکن ایک یہ کہ ایک چاند اس طرف آدھا ادھر ہو جائے آدھا ادھر ہو جائے، ساری دنیا اسے دیکھ رہی ہو، اور اس کے بعد دوبارہ یہ چاند ملا دیا جائے، اشارہ کیا جائے دوبارہ یہ چاند مل جائے۔ آپ نے سن لیا آسانی سے، لیکن کبھی آپ نے یہ تصور کیا کہ اگر کوئی ایک چیز اتنی بڑی ہو، اگر اس میں شگاف پیدا ہوتا ہے تو کتنا بڑا دھماکہ ہوتا ہے، اور اگر شگاف کے بعد یہ نظام گریویٹی جو ہے، کشش کا نظام جو ہے، گریویٹی کا نظام جو ہے، اس کی بنیاد کے اوپر یہ چاند اپنی جگہ کے اوپر چمک رہا ہے، لیکن یہ چاند آگے حصے میں تقسیم ہو گیا، ایک ادھر چلا گیا ایک ادھر چلا گیا، لوگوں نے دیکھا کیا گریویٹی کے نظام میں کوئی خلل واقع ہوا؟ اگر یہ گریویٹی کا نظام اپنی جگہ کے اوپر باقی ہے تو اسی نہج کے اوپر اور اسی جگہ کے اوپر ہونا چاہیے، جب یہ علیحدہ ہو جائے تو گریویٹی کے نظام میں خلل واقع ہو جائے گا، کم از کم ایک حصہ تو نیچے آ جائے گا، اور اگر آدھا چاند بھی زمین کے اوپر آ جائے تو کیا قیامت برپا ہو جائے گی؟ مختلف اسٹیج ہیں اس دنیا کی تاخیر اور تقسیم کے، بڑے بڑے پتھر جو آئے ہیں ان میں کبھی ایک اتفاق ایسا بھی ہوا ہے کہ ڈائناسور کی ایج جو ہے جو ختم ہوئی ہے، یہ جو بڑے بڑے حیوانات تھے جو زمین کے اوپر، ایک بڑے پتھر نے اس زمین کے نظام میں خلل پیدا کر دیا۔ اب یہ آپ دیکھیے کہ وہ پتھر تو گر سکتا ہے لیکن حکمت پروردگار کے تحت تاکہ وہ ڈائناسور کی ایج ختم ہو جائے اور انسان کی زندگی کے لیے آثار پیدا ہو جائے، یہ حکمت پروردگار۔ تو اب یہ ہے شناختا ہوگا جب بھی آواز ہوگی اور دو بڑی چیزیں آپس میں ملے گی، جب بھی آواز ہوئی دھماکہ ہوگا نہیں، لیکن نہ دھماکہ ہوا نہ آواز ہوئی، اشارہ کرنے والے نے اشارہ کیا، یہ انگلی کس کی تھی؟ صاحب قرآن کی انگلی، انگلی کس کی تھی؟ صاحب قرآن کی انگلی تھی، اشارہ وہ کر رہا تھا، چاند اطاعت کر رہا تھا۔ سلام پڑھیں محمد والے، یہ ہے کہ قرآن والے اگر اس دنیا کو اپنے اختیار میں رکھے تو کوئی تعجب نہیں ہے، پروردگار عالم نے پوری دنیا کو انہی کے لیے خلق کیا، پوری دنیا کو انہی کے لیے خلق کیا، ستاروں کا، ستارے کا درے فاطمہ زہرا کے اوپر آ جانا، درے علی کی ابن ابی طالب علیہ السلام، ستارہ اپنی جگہ کے اوپر رہے تو کتنا بڑا رہے، آج سائنس یہ کہتی ہے نا کہ اگر زمین سے ہوا نکال دی جائے تو اتنی بڑی زمین ایک فٹ بال کے برابر ہوا نکال دی جائے، ساری کی ساری ہوا ہے اور یہ ساری زمین پھیلی ہوئی اپنی جگہ کے اوپر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین سمٹ بھی سکتی ہے، چھوٹی ہو سکتی ہے، اور زمین پھیل کے بڑی بھی ہو سکتی ہے، تو اب ستارے کے لیے کوئی تعجب کی بات ہے کہ اگر مرضی ہو اہل قرآن کی کہ ستارہ در اہل بیت کے اوپر آنا ہے تو وہ چاہے اپنی جگہ پر جتنا بڑا ہوگا آئے گا تو در اہل بیت کے برابر بن کے آنا پڑے گا، اسلام پڑھے محمد والے محمد، یہ اہل قرآن ہے، یہ قرآن والے ہیں، اگر قرآن والے ہم بن جائیں تو ہم بھی دنیا کو اپنے اختیار میں رکھ سکتے ہیں، امام حسن علیہ السلام و سلام حج کے لیے جا رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں امام حسن علیہ السلام و سلام، اور ایک سوکھے درخت کے پاس جا کر کے یہ قافلہ رکتا ہے، خلیفہ دوم کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کاش یہ درخت خراب ہوتا، ایک عام انسان، ایک عام مسلمان صرف یہ کہہ سکتا، صرف یہ کہہ سکتا کاش یہ درخت خراب ہوتا، کاش یہ درخت پھلدار ہوتا، کاش کہ اس کے اندر پکے ہوئے کھجور لگے ہوتے تو ہم اس وقت اس کھجور سے فائدہ اٹھاتے، ان کھجوروں سے فائدہ اٹھاتے، اس میں کتنے مرحلے ہوں گے، سوکھا ہوا درخت کتنی مدت میں سبز ہوگا، کتنی مدت میں اس میں میوے لگیں گے، کتنی مدت میں یہ میوے پکیں گے، آج کل جو ہے کھجوروں کے پکنے کا موسم ہے، کھجور کب لگے تھے اس میں، دو مہینے پہلے، تین مہینے پہلے، اب پکنے کی فصل آ رہی ہے تو کم از کم پکنے ہی کے لیے لگنے سے اور پکنے کے درمیان ہی تین مہینے کا فاصلہ ہے، تین مہینے میں یہ تیار ہو گئے، چار مہینے میں یہ تیار ہو گئے، فرزند رسول نے آواز دی کیا تم کھجوریں کھانا چاہتے ہو، تامولا کھانا تو چاہتے ہیں لیکن کہاں سے آئے، اب یہ ہے فرزند قرآن، آپ نے اشارہ کیا کھجور کی طرف، اشارہ کھجور کے درخت کی طرف اشارہ کیا کہ ہمارے لیے سبز ہو جا، میوے لے آ تاکہ ہم تیرے ان میووں سے استفادہ کریں، یہ کلام ابھی ختم ہوا تھا کہ یہ سوکھا درخت سبز بھی ہو گیا، ہریالی بھی آ گئی، پھل بھی لگ گئے، پک بھی گئے، اور امام نے اس ان کھجوروں کو توڑنے کے بعد کہا آؤ تو سب اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور وہ جو قافلے والے تھے انہوں نے کہا تھا کہ کہا کہ آج تک میں نے اتنی لذیذ کھجوریں نہیں کھائی، آپ یہ نہ سوچئے یہ جو ہم نے مرحلے بیان کیے ہیں قرآن کریم میں تخلیق انسان کے، یہ تخلیق انسان کے سارے مرحلے سمٹ بھی جاتے ہیں، جناب عیسیٰ کی ولادت، جناب عیسیٰ کی پیدائش، اس کو چند دن گزرے، خبر کے آنے، روح القدس کے ذریعے نطفہ جناب مریم کے رحم میں ٹھہرنے اور جناب عیسیٰ کی ولادت میں چند دن کا فاصلہ، چند دن کا فاصلہ، تو کیا مطلب، مطلب یہ ہے کہ قرآن ہے اگر اس کے اوپر عمل کیا جائے، اسے اختیار کیا جائے، اس کی تاثیر کی جائے، اس کی پیروی کی جائے تو بڑے بڑے طولانی مرحلے بھی چشم زدن میں طے ہو سکتے ہیں، نظر میں طے ہو سکتے ہیں. اب میں آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ جو دربار لگائے بیٹھا تھا ایک نبی جسے پروردگار عالم نے پرندوں کی زبان بھی سمجھنے کا کی قوت دی تھی, اور لنا یا ایوہ الناس اور لنا ہمیں تعلیم دی گئی ہے منطقہ طائر, پرندوں کی زبان بھی ہم سمجھتے ہیں, پرندے ہم سے بھی باتیں کرتے ہیں اور ہم پرندوں سے باتیں کرتے ہیں. اور لنا منطقہ طائر, ایک سلیمان ہے جس کا ایک وزیر ہے, بڑا دربار ہے, اور دربار میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کون ہے جو بلقیس کا تخت اس کے آنے سے پہلے ہمارے دربار میں لے آئے. ایک جن کھڑا ہوتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے اس کے پہلے کہ آپ دربار, آپ کا دربار برخاست ہو, آپ اپنی جگہ سے اٹھیں, ہم بلقیس کا تخت یمن سے یہاں تک لے آئے. جیسے ہی جن نے یہ آواز دی ویسے ہی وہ انسان کہ جو جنوں سے بھی اشرف بنایا گیا ہے, اس نے کہا انا آتی کا, میں یمن سے بلقیس کا تخت لے کر کے آپ کے پاس آؤں گا, قبل طرف اس کے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے, اس کے پہلے کی آپ کی پلک جھپکے. عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ پلک جھپکنے کی مدت میں لے کے آئے, لیکن قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے, آپ کی پلک نہ جھپکے گی اس سے بھی کم ٹائم. تو پلک جھپکنے کا ٹائم کتنا ہے؟ سیکنڈ میں کئی مرتبہ پلک جھپکے گی. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے کی پلک جھپکے. کس نے کہا تھا؟ من کتاب, کتاب کا تھوڑا سا یا رک کر کے موعظہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ کیا ہے کہ شیطان جو ہے, یعنی ٹائم کی ویلیو جو ہے وہ یہاں واضح کرنا چاہتا ہوں. ٹائم اس نے کیا کہا تھا؟ اس سے پہلے کہ آپ اٹھ جائیں, آپ کا دربار برخاست ہو, میں یہ کارنامہ انجام دے دوں. جناب آصف ابن برقیہ نے کہا اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے میں یہ کارنامہ انجام دے دوں. عام حالات میں یہ ٹائم کتنا ہے؟ اگر آپ کسی غیر مرئی راڈار سے بھی دکھائی نہ دینے والے جہاز سے جائیے اور لے کر کے آئیے تو اس میں بھی ٹائم جو ہے وہ اچھا خاصا لگے گا, صبح سے شام تک ہو ہی جائے. اس لیے کہ یمن کہاں ہے اور بیت المقدس کہاں ہے؟ کم سے کم 1,500 مائل سے 2,000 مائل کا فاصلہ ہے. اسے جذبل کر لیجیے, دیکھ رہے ہیں آپ اتنی مسافت اور اتنا ٹائم, اور اتنی مسافت پلک جھپکنے سے پہلے طے ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم میں اتنا اسپیس پایا جاتا ہے, اتنا فاصلہ پایا جاتا ہے. ٹائم یہاں سمٹ گیا کہیں پھیل بھی جاتا ہے, پھیل کیا جاتا ہے. وہ ایک دن جو 50,000 برس کے برابر قیامت تمہارے ممبا کا دوم, جس سال کو تم شمار کرتے ہو, وہ ایک دن جو قیامت کا ہے وہ 50,000 سال کے برابر. ایک ہی دن. تمام زمانہ سلام اللہ علیہ وسلم اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی رہے گا تو پروردگار عالم اسے اتنا طولانی کر دے گا کہ وہ حجت خدا ظاہر ہو, پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے, نظام اسلامی برقرار کرے اور اس کے بعد وہ دنیا سے بھرے ایک دن. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم اسپیس جو ہے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. یہی وجہ ہے میں موعظہ کرنا چاہتا ہوں آپ کو, دیکھیے وقت کی قیمت پہچانیے. ایک دعا ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بات پلٹ سمجھنے کی ہو رہی ہے کہ اس ٹائم کی بھی اہمیت ہے. یمن سے بیت المقدس تک تخت بلقیس آ سکتا ہے پلک جھپکنے سے پہلے, تو اس کا مطلب یہ کہ بہت کام ہو سکتا ہے اسی فاصلے میں. ایک بلقیس کا تخت ہی نہیں ادھر ادھر ہو سکتا, بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کی بھی اہمیت کا احساس ہونا چاہیے. اسی وجہ سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا, پالنے والے ہمیں پلک جھپکنے کے ٹائم کے وقفے کے لیے بھی ہمارے نفسوں کے حوالے نہ کر. ادھر پلک جھپکی نہیں اور ادھر شیطان نے اور ہمارے نفس نے ہمیں گمراہ کیا. ایک پلک جھپکنے کے ٹائم میں بھی انسان گمراہ ہو سکتا ہے. تو اب یہ وہ ہے کہ جس کو علم من الکتاب, یہ اس نے کہا کہ جو میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لے کر کے آ جاؤں گا, تو اب وہ کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کل شئی احصیناہ فی کتاب مبین, ہم نے سارا خوشحالی چیزیں قرآن کریم میں ہیں. اور وہ شخص کے جسے پروردگار عالم کتاب کا پورا پورا علم دے دوں, علم من الکتاب اور ہے اور علم الکتاب اور ہے, ومن عنده علم الکتاب, اور وہ کہ جسے خدا بند عالم نے کتاب خدا کا علم دے دیا ہے. تو آپ کبھی یہ نہ سوچئے گا کہ علی سے یہ کارنامہ کیسے انجام پایا, علی سے وہ کارنامہ کیسے انجام پایا, علی سے وہ کارنامہ کیسے انجام پایا. اگر انجام نہ پایا ہوتا تو تعجب کی بات تھی, اگر خیبر نہ اکھڑا ہوتا تو تعجب کی بات تھی, اگر سورج نہ پلٹا ہوتا تو تعجب کی بات تھی, اگر ستارہ در پہ نہ آیا ہوتا تو تعجب کی بات تھی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس کتاب کا کہ جو ہمارے درمیان محجور, ہمارے درمیان محجور ہے. ہم ناول اٹھا لیتے ہیں بڑی دلچسپی سے, ہم کسی یورپ کے سائنٹسٹ کی کتاب اٹھا لیتے ہیں بڑی دلچسپی سے, ہم کسی اور موضوع مضمون کی کتاب اٹھا لیتے ہیں, کیمسٹری کی کتاب اٹھا لیتے ہیں بڑی دلچسپی سے کہ کچھ ہمیں معلوم ہو جائے. جو کچھ بھی ہے کل شئی احصیناہ فی کتاب مبین, ہم نے ہر خوش کو تر شئی کو کتاب مبین میں قرآن مجید میں جمع کر دیا ہے. قرآن اٹھاتے جاؤ, زندگی کے ہر مرحلے کے لیے تمہاری دوا, زندگی کے ہر مرحلے کے لیے تمہاری دوا اس کے اندر موجود ہے. جتنا وابستہ ہوتے جاؤ گے قرآن کریم سے اتنا ہی ترقی کرتے جاؤ گے. لیکن افسوس کہ پروردگار عالم سے شکوا کرنے والے نبی نے شکوا کیا, یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, پروردگارا میری قوم نے قرآن کریم کو تنہا چھوڑ دیا, قرآن کریم کو تنہا چھوڑ دیا. کوشش کیجیے, سعی کیجیے, تلاش کیجیے. اول یہ کہ عربی زبان کا سیکھنا بے انتہا ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے, اس لیے کہ وہ قرآن کی زبان ہے. قرآن، اگر ہم نے عربی نہ سیکھی اور عربی حاصل نہیں کی، مسلمانوں کی اصلی زبان عربی ہے، یہ بات کیا ہے؟ اصلی زبان مسلمانوں کی کیا ہے؟ عربی. اس لیے کہ پیغمبر عربی ہے، قرآن عربی، مسلمان بھی زبان کے اعتبار سے عربی ہونا چاہیے. یہ بات الگ ہے کہ ہم جہاں جہاں گئے ہم نے حالات کے تحت اپنے لیے زبانیں اسی عربی الفابیٹ کے ذریعے اپنی زبانیں بنائی، اردو بنی، فارسی بنی اور دوسری زبان، لیکن اصل زبان مسلمان کی کیا ہے؟ عربی زبان. اور ہمیں عربی زبان سیکھنی چاہیے، اس لیے کہ قرآن ہمیں حاصل ہے، قرآن ہمیں حاصل ہے. آج شب ہے نزول قرآن، اور کل جس قلب کے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے، قرآن کی دھمک یہ ہے کہ وہ یہ فرماتا ہوا نظر آتا ہے، قدرت فرماتی نظر آتی، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم قرآن کے اوپر، قرآن کو پہاڑ کے اوپر نازل کر دیں تو ہم دیکھو گے، لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو دیکھو گے کہ قرآن خوف الہی سے چور چور ہو گئے. تو خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، خوف پروردگار سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، چور چور ہو گیا. اب آپ سمجھیے کہاں پہاڑ، یہ جو بڑی سے بڑی وزنی اور سنگین چیزوں کو برداشت کر لیتا ہے، اور کہاں قلب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قلب پیغمبر، تو قلب پیغمبر کتنا عالی ہے اور کتنا عظیم ہے کہ پروردگار عالم نے اسے جائیداد قرآن بنایا. تو جو قلب پیغمبر ہے، تو قلب پیغمبر علی بھی ہے، قلب پیغمبر فاطمہ بھی ہے، قلب پیغمبر حسن بھی ہیں، قلب پیغمبر حسین بھی ہیں. ہم سے کہا گیا ہے ان کی محبت اپنے دل میں لاؤ، محبت آئے گی تو قرآن کے معانی اور مطالب بھی آئیں گے، اور جب قرآن کے معانی اور مطالب بھی آئیں گے تو مسلمان ترقی کرے گا، صاحب ایمان ہوگا، صاحب یقین ہوگا، صاحب تقویٰ ہوگا، بندہ خدا ہوگا، اور جب بندہ خدا ہو جائے گا تو قرآن سے بھرپور فائدہ اٹھائے گا، اور قرآن اسے زمین سے اٹھا کر عرش کی بلندی سے پہنچا، عرش کی بلندی سے پہنچا دے گا. کوشش یہ کیجئے کہ قرآن سے قریب. پروردگار ہمیں ان لوگوں میں شمار نہ فرما کہ جن کے لیے پیغمبر نے شکوا کیا ہو کہ انہوں نے قرآن کو منظور کر دیا. پروردگار علوم قرآن سے ہمیں آشنا فرما، تعلیمات قرآن سے ہمیں سرفراز فرما. پروردگار حق محمد و آل محمد، قرآن اور حلیف قرآن کو اس دنیا کے اندر اور آخرت میں بھی محفوظ رکھ، قرآن اور حلیف قرآن یعنی امام زمانہ کو محفوظ رکھ. پروردگارا حلیف قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، تاکہ قرآن کی اصل حقیقت ہم پر ظاہر ہو سکے. پروردگارا شیعان حیدر کردار کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہر چیز کی فرج مولانا صاحب.